أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقسم باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احدا من احدى الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. انسان کی حیات اجتماعی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین و سنن مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک سنت احیاء ملت ہے و سنت ہلاك و اہلاك کی قانون تکوینی بھی ہے، کائنات میں بھی یہ قانون جاری ہے اور انسان کی زندگی کے لیے بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نظام ہستی میں یہ قانون فقط ارادہ الہی سے جاری ہے، جبکہ انسان کی حیات میں اس میں ارادہ انسان بھی دخیل ہے. یعنی حیات اجتماعی ارادہ انسان پر موقوف ہے و موت اجتماعی یا ہلاکت اجتماعی بھی ارادہ انسان پر موقوف و منحصر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم جس طرح بہت ساری ملتوں کو، بہت ساری قوموں کو، وہ بہت ساری قریا و آبادیاں و معاشرے و سماج انہیں حیات عطا کرتے ہیں اور اس حیات کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں جنہیں وہ اپناتے ہیں اور جس کے نتیجے میں حیات اجتماعی نصیب ہوتی ہے انہیں، اسی طرح یہی قومیں جب رائے ہلاکت پر چل پڑیں اور قوانین ہلاکت و اسباب ہلاکت اختیار کر لیں، ان قوموں کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں. اور یہ سنت خدا ہے سابقین میں بھی اور لاحقین میں بھی، اولین میں بھی اور آخرین میں بھی. متعدد امتیں عرصہ تاریخ میں وجود میں آئی ہیں اور اپنی حیات حاصل کی انہوں نے اور پھر خاتمہ بھی ہوا ان کا انہی قوانین الہی کے مطابق چلتے ہوئے. اہل قرآن کو، وہ مخاطبین قرآن کو یہ قوانین بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنن الہی جس طرح دیگر اقوام میں جاری رہی ہیں، تمہارے اندر بھی یہی سنن حاکم ہیں. پیروان قرآن بھی اجتماعی حیات انہی قوانین کے ذریعے سے حاصل کریں گے اور ہلاکت اجتماعی بھی انہی قوانین و سنت اور انہی راہوں سے ان کو نصیب ہوگی. متعدد آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں جن میں عوامل بھی ساتھ ذکر کیے گئے ہیں کہ حیات کے عوامل کون سے ہیں اور ہلاک کے عوامل کون سے ہیں. یہ عوامل سمجھنا ضروری ہے چونکہ اس وقت مسلمان بالعموم اور ملت پاکستان بالخصوص و مختلف طبقات جو پاکستان میں ہیں وہ اس وقت اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں، یعنی زوال پذیر ہیں اور اختتام کے دہانے کے قریب جا پہنچے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کن تم علی شفا حفرت من النار، یعنی تم بالکل ہلاکت کے دہنے کے اوپر جا پہنچے تھے اور وہاں سے خدا نے نجات دی تمہیں. فَأَنْقَذَكُمْ، تمہیں وہاں سے بچایا اللہ نے. یعنی یہ بھی قانون ہے خدا کا کہ کوئی قوم اگر زوال کی راہ پر جائے اور تباہی کے بالکل آخری کونے پہ جا پہنچے، دہنے پہ جا پہنچے کہ ایک قدم اور زوال کی طرف بڑھے تو یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہاں سے بھی خدا لوٹا لیتا ہے، پلٹا لیتا ہے امتوں کو۔ قرآن مجید میں رسول اللہ نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کو خدا و تعالیٰ نے اسی نقطے سے بچایا، واپس پلٹایا۔ قرآن مجید میں ہے کہ یاد کرو خدا کی نعمت کو کہ جب تم اعدا تھے، اذ کنتم اعدا ان فالف بین قلوبکم، تم دشمن تھے اور اس دشمنی کے نتیجے میں تم کنتم علی شفا حفرت من النار، ہلاکت کے بالکل آخری کونے پہ جہاں سے آگے گاٹی و کھائی شروع ہو جاتی ہے ہلاکت کی، وہاں تک جا پہنچے تھے تم، اور خدا نے اپنی نعمت کے توسط سے وہاں سے تمہیں واپس پلٹایا ہے۔ بس ہو سکتا ہے کہ ایک قوم زوال کی آخری منزلیں بھی طے کر گئی ہو، واپس پلٹ سکتی ہے خدا کی نعمتوں کے ذریعے سے، وہ خدا کے دیے ہوئے اسباب کے توسط سے نجات پا سکتی ہے۔ بس مایوسی و ناامیدی اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ اب جب کہ زوال کا اتنا بڑا راستہ طے ہو چکا ہے، جیسے پاکستانی معاشرہ اس قدر زوال پذیر ہو چکا ہے، وہ اس قدر انحطاط اس کے اندر آ چکا ہے، اخلاقی، اجتماعی، معیشتی، سیاسی، ہر لحاظ سے زوال کی طرف جا چکا ہے، آیا اب اس کی نجات ممکن ہے؟ بھلے ممکن ہے، قوانین الہی اس صورتحال کے لیے موجود ہیں، بچ سکتے ہیں ہم، لیکن ان قوانین سے آشنا ہونا ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، اور ان کو بروئے کار لانا ضروری ہے، یعنی زوال کے راستوں کو ترک کرنا اور نجات کی راہوں کو اپنانا ضروری ہے۔ شناخت کے بعد ایک قومی ارادہ ہو، قومی بیداری ہو، قومی شعور پیدا ہو، اور قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ زوال کے راستے چھوڑے جا سکتے ہیں اور نجات کے راستے اور حیات کے راستے اپنائے جا سکتے ہیں، بس نجات ممکن ہے۔ یہ عمل روزمرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جیسے گزشتہ باس میں اشارہ کیا تھا کہ قوموں کی حیات اور ہلاکت جسمانی نہیں ہوتی، یعنی ہر صورت میں وہ جسمانی طور پر ہلاک ہوں تاکہ ہم ہلاک شدہ قوم کسی کو کہیں، ایسے نہیں ہوتا، اکثر جسمانی طور پر ہلاک نہیں ہوتے لیکن اجتماعی طور پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال مختلف حکومتیں ہیں، مثلا مختلف حکومتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اقتدار ان کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جسمانی طور پر زندہ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ابھی اسی زمانے میں ہمارے، یعنی گزشتہ سال میں جو اسی مسلمان آبادی کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، یہ خود اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ جتنے حکمران زوال پذیر ہوئے ہیں سوائے دو کے باقی سب زندہ ہیں، اور وہ دو بھی فقط حکمران نابود ہوئے ہیں، باقی حکومت کا ڈھانچہ سارا، ان کا افراد ساتھی، ان کے سب موجود ہیں، زندہ ہیں، کچھ نئی حکومتوں میں آ گئے ہیں، کچھ حکومتوں سے باہر ہیں۔ مثلا صدام زوال پذیر ہوا عراق کے اندر، زوال پذیر ہو کر کچھ عرصے تک زندہ رہا، وہ حکومت ہلاک ہو چکی تھی، اس کی اقتدار ختم ہو چکا تھا، ولو جسمانی طور پر زندہ تھا۔ یا لیبیا میں قذافی زوال پذیر ہو چکا تھا، زندہ تھا تو بھی ہلاک شدہ تھا، یعنی حکومت ہلاک ہو چکی تھی اس کی۔ زوال حکومت ہلاک حکومت ہے، ولو حاکم جسمانی طور پر زندہ ہو، اور اس وقت کئی حاکم زندہ ہیں، حسنی مبارک زندہ ہے، علی بن زان العابدین زندہ ہے، عبداللہ صالح یمن کا وہ زندہ ہے، یا اس طرح کے بعض حکمران دیگر جو ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، زوال ہو چکا ہے، ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن افراد زندہ ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ چونکہ افراد حاکم زندہ ہیں پس حکومت بھی زندہ ہے، حکومت مر چکی ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے، حکومت کو زوال آ چکا ہے، اسی طرح قومی حیات جسمانی موت کی شکل میں بھی رونما ہوتی ہے، اور بعض اوقات جسمانی طور پر ہلاکت نہیں ہوتی، لیکن جب اس امت کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، دور ختم ہو جاتا ہے، رول ختم ہو جاتا ہے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس وقت اس کی ہلاکت ہے۔ اس وقت ہم پاکستانی معاشرے کو ہی مثال کے طور پر اگر لیں تو پاکستانی معاشرے کی تاثیر و رول یا پاکستانی امت کا کردار دنیا میں یا اپنے سرزمین کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہی زوال ہوتا ہے کہ اپنی زمین پر بھی اقتدار حاصل نہ ہو اس کو، اپنے ملک پر بھی اس کو اقتدار حاصل نہ ہو، اپنا ارادہ نافذ نہ کر سکے، اور اپنے ارد گرد بھی اس کی کوئی تاثیر نہ ہو کسی قسم کی۔ اسی کو ہلاک کہتے ہیں۔ اس کے بجائے کچھ امتیں یا کچھ حکومتیں یا کچھ ایسے اجتماعات ہیں جو بہت مؤثر ہوتے ہیں، تاثیر ہے ان کی، بس وہ زندہ کہلائیں گے، اور ایک بہت بڑی قوم آبادی کے لحاظ سے جس کی کوئی تاثیر نہ ہو وہ مردہ کہلائے گی، زوال یافتہ کہلائے گی۔ یہ ہلاکت اجتماعی قرآن نے ذکر کیا کہ ایک سنت خدا کے طور پر رائج ہے مختلف معاشروں کے اندر، جنہیں کئی آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ ہم نے پڑھی ہیں، مشاہدہ کی ہیں، اور کچھ باقی ہیں۔ آخری آیا سورہ کہف کی ظاہر بیان کی تھی۔ سورہ مریم میں بھی یہی موضوع جاری ہے، البتہ ان تمام آیات میں تکرار نہیں ہے، ایک ہی بات نہیں دہرائی جا رہی ساری آیات کے اندر، بلکہ اسی موضوع سے مربوط مختلف پہلو ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کسی جگہ پر ایک عامل ہلاکت کا بتایا جاتا ہے، کسی جگہ پر دوسرا عامل ذکر کیا جا رہا ہے، کسی جگہ تیسرا، بعض جگہ پر اس قوم کی خصوصیات، اور بعض جگہ پر ہلاک ہونے کے بعد اس کے حالات، اسباب، وجوہات۔ ہر آیت کے اندر ایک نیا پہلو موجود ہے، محض تکرار نہیں ہے کہ ہم یہ گمان کریں کہ ایک ہی موضوع کے اوپر اتنی زیادہ آیات ہیں جو ایک موضوع کو تعقیب کر رہی ہیں، بلکہ موضوع کے مختلف پہلو ہیں، مختلف اس کے وجوہات ہیں، مختلف جوانب ہیں۔ تکمیل اسی وقت ہوتا ہے موضوع کے جب یہ تمام آیات مد نظر ہوں، اور پھر ان سے یہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ قوموں کے زوال و قوموں کی بقا یا حیات کا قانون مکمل طور پر، جامع طور پر کیا ہے۔ اس آیہ میں سورہ مبارکہ مریم کی آیہ 74 میں ہے، وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا۔ اس میں ہے کہ بہت ساری امتیں، بہت ساری نسلیں ہم نے پہلے ہلاک کی ہیں، ختم کی ہیں، ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم احسن و اساسن، جبکہ ان کے اموال، ان کے پاس وسائل بہت اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ وسائل کے مالک ہوتے ہوئے وہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ مثلا جس طرح آج کل احسن و اساسن ہیں امتیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت اعلیٰ وسائل ہیں ان کے پاس، ترقی یافتہ، پیچیدہ، پیش رفتہ وسائل امتوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ بچ جائیں گی اگر زوال کی راہوں پر گامزن ہوں، ایٹمی ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے احسن و اساسن ہیں، اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے، فضائی، خلائی، جنگی، ہر طرح سے ان کے پاس اعلیٰ ٹیکنالوجی ہو، لیکن ہلاکت کی راہوں پر جا رہے ہیں۔ جس کی بہترین مثال اس زمانے میں سوویت یونین ہے۔ سوویت یونین احسن و اساسن و ریئن ایک ریاست تھی، یعنی جس کے پاس بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی، اور بہت سارے شعبوں میں یہ مغربی ٹیکنالوجی پر بھاری تھا روس، سوویت یونین، لیکن اس کے باوجود نابود ہو گیا، زوال پذیر ہو گئی یہ ریاست، یہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست و سلطنت نابود ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی، اور کمیونسٹ نظام تاریخ کے سپرد ہو گیا۔ بلکہ جیسے بعض اہل قلم کے بقول کہ تاریخ کی کوڑا دانی کے سپرد ہو گیا، اب صرف تاریخ میں اس کا سراغ ملے گا، دنیا سے نابود ہو گیا، محو ہو گیا۔ کیوں نابود ہوا؟ اتنا محکم و مستحکم نظام، آہنی نظام کہا جاتا تھا سوویت یونین کا نظام، آہنی نظام کہلاتا تھا، یعنی بہت ہی پختہ فولادی حکومت، کہ تمام مغربی ممالک، امریکہ سب ہراساں تھے، خوفزدہ تھے اس حکومت سے، جس کے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج، دنیا کی سب سے اعلیٰ میزائل ٹیکنالوجی، دنیا کی سب سے برتری، فضائی برتری اس کو حاصل تھی. چاند پر، چاند کا راستہ روسیوں نے کھولا تھا پہلے، فضائی ٹیکنالوجی، اور ابھی بھی فضا پر حکومت ان کی ہے. وہیں کہ امریکی ادارہ ناسا اس وقت برتر ادارہ ہے فضائی ٹیکنالوجی میں، لیکن اس وقت حکومت روسیوں کی ہے. تنہا سیٹلائٹ جو فضا میں اس وقت موجود ہے اور اس کے ساتھ رفت و آمد ہو رہی ہے، وہ روسیوں کے اختیار میں ہے. بس بہت سارے پہلوؤں سے بہت برتر حکومت تھی یہ، لیکن زوال پذیر ہوئی. جس طرح امام راحل رضوان اللہ علیہ نے روسی امپرر گورباچوف کو اپنے خط میں اسی چیز کی نشاندہی کی تھی کہ یہ ریاست تمہاری نابود ہونے والی ہے، نابودی کے قریب ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یا تمہارے پاس اور سسٹم نہیں ہے، دنیا کا برترین سسٹم تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی نابود ہو جاؤ گے. اور ہو گئے نابود، چونکہ نابودی کی وجوہات اور تھیں، وہ سنن جو خدا نے بیان فرمائی تھی انہی پر وہ نابودی کی طرف جا رہے تھے، تباہی کی طرف جا رہے تھے. ایک مطلب اس میں ہے کہ وہ قومیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، وہ احسن و اساسن اموال و وسائل کے لحاظ سے بہت بہتر تھے، ورئن یعنی دیکھنے میں، دیکھنے میں بھی بہت برتر تھے، معرض رویت میں تھے، اور دیکھنے میں وہ لگتے تھے کہ ناقابل شکست ہیں یہ، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا و تباہ کر دیا. سورہ طہٰ میں آیا 127 اور آیا 128 میں، 29 میں بھی ایک ہی مطلب ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. خوب، ہم اس طرح سے جزا دیتے ہیں اسراف کرنے والوں کو، تعدی و تجاوز کرنے والوں کو، اور جو آیات خدا پر ایمان نہیں رکھتے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور عذاب خدا بہت شدید ہے و دیرپا ہے. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ چیز ان کو لیے رہنما نہیں ہے، اس سے سبق نہیں سیکھتے کہ کتنی قومیں ہم نے پہلے ہلاک کی ہیں، کتنی نسلیں ہم نے پہلے ہلاک کی ہیں. یمشون فی مساکنہم، جو اپنے شہروں میں، اپنی آبادیوں میں گھومتے پھرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بہت آرام سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، صاحبان خرد و اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں اس کام کے اندر، سابقہ امتوں کے زوال میں موجودہ امتوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ پڑھیں، غور کریں. اولی النہی، نہی عقل کو کہتے ہیں، صاحبان عقل و صاحبان خرد کے لیے، کہ یہ بھی قرآن کے بقول حماقت اور خرد مندی کی کا میزان ہے کہ انسان کس حد تک سابقہ امتوں سے سبق سیکھتا ہے، ان کے حوادث اور ان کے انجام سے متوجہ ہوتا ہے. اگر متوجہ ہوتا ہے یہ عاقل کہلاتا ہے قرآن کی نظر میں، اگر نہیں اس کی توجہ تو یہ بیوقوف اور احمق ہے، بے خرد ہے، بے عقل ہے. خوب، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت تمام دنیا میں، ہم اپنی سوسائٹی کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے غرض ہے ہمیں، ورنہ دوسری قوموں کی بات بھی کی جا سکتی ہے، مثالیں تمام دنیا کے اندر موجود ہیں. مثلا اس وقت یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں عاقل کون ہیں و بیوقوف کون ہیں، احمق قرآنی مثال پر، پاکستانی معیاروں کے مطابق بیوقوف جو ہیں، بیوقوف وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، اور ذمہ داریوں سے بھاگتے نہیں ہیں، قبول کر لیتے ہیں، رائے خدا پہ آ جاتے ہیں، دین کی راہ میں آ جاتے ہیں، ان کو لوگ بیوقوف لوگ کہتے ہیں. مثلا بیوقوف کس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جوان مثلا یونیورسٹی چھوڑ کے مدرسے میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں بیوقوف ہے یہ. اور اگر مدرسہ چھوڑ کے یونیورسٹی میں چلا جائے کہتے ہیں بہت عقل مند ہے. یہ پاکستانی معیار ہے عقل مندی اور بے وقوفی کا. لیکن قرآن خداوند تعالیٰ کے نزدیک احمق بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ واضح طور پر قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ سفہا کون ہیں، احمق کون لوگ ہیں. قرآن کا فرمانا ہے کہ جو راہ حضرت ابراہیم پہ نہ چلے وہ بے وقوف ہے، جو اتباع نہ کرے حضرت ابراہیم کی راہ کی، ابراہیمی راستہ و ابراہیمی روش نہ اپنائے، ابراہیمی سیرت نہ اپنائے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. یا مثلا بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ایمان لے آئیں وہ بے وقوف ہیں، واقعاً ایمان لے آئیں خدا پر رسول پر وہ بے وقوف ہیں، اور جو مسخرہ کریں مذاق کریں وہ بہت عقل مند ہیں. کہ آ کر مسلمانوں کو کہیں ہم مسلمان ہیں، اور منافقوں کے اندر جا کر کہیں کہ ہم تو ایسے ان کو دھوکہ دینے گئے تھے. قرآن جب میزان بیان کرتا ہے حماقت اور عقل کی، فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، یہ جو تمسخر کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اسلامی اقدار کا، یہ بے وقوف ہیں، یہ احمق ہیں. ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ بے وقوف وہ ہے جو سابقہ انجام، غلط راہوں پر چلنے کے انجام سے عبرت نہ لیں، وہ احمق ہیں. مثلا پہلے ایک قوم اس راہ پہ چلی ہے اور زوال پذیر ہوئی ہے، دوسری بھی آ کر اسی راہ پہ چلے، قرآن فرماتا ہے یہ احمق ہے، یہ قوم جو آئی ہے یہ بے وقوف ہے، یہ صاحب خرد نہیں ہے. مثلا ہم دیکھیں پاکستان میں یہ 65 سالہ سفر جو طے ہوا ہے، خب اس میں پاکستان خاص راہوں پہ چلا ہے، پاکستانی قوم چلی ہے کچھ معین راہوں پر، یا اسے چلایا گیا ہے، بالآخر کچھ راہوں پر چلی ہے. 65 سال میں ایک زندگی گزری ہے، ایک سفر ہے، ایک کئی نسلیں گزری ہیں، دو تین نسلیں کم از کم گزری ہیں 65 سال کے اندر. خب اس 65 سال میں جو راہیں طے ہوئی ہیں اور جن کا انجام آج یہ پاکستان ہے، موجودہ نسل بھی انہی راہوں پر اگر چلے یہ احمق ہے. مثلا ہم شیعہ کو لے لیں، پاکستان کے اندر تشیع 65 سال میں کچھ خاص راہوں پر تشیع چلا ہے، جس کے نتیجے میں شیعہ قوم آج یہاں پہنچی ہے موجودہ حالات میں. خوب موجودہ لوگ بھی اگر انہی راہوں پر چلیں جن کے نتیجے میں یہاں پہنچے ہیں، انہی راہوں پر چلیں، قرآن کہتا ہے یہ عقل مند نہیں ہے، یہ اول النہا نہیں ہے، صاحبان خرد نہیں ہے، بے وقوف ہیں یہ. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ رہنما نہیں ہوتی یہ چیز، یا ہدایت نہیں کرتے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ سابقہ کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں. یمشون فی مساکنہم، جو اپنے شہروں میں چلتے پھرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یمشون فی مساکنہم، یعنی ہم نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ کوئی اپاہج لوگ یا ایسے دست و پا شکستہ لوگ نہیں تھے، کھاتے پیتے لوگ، چلتے پھرتے لوگ ہم نے ہلاک کیے ہیں. کنایا ہے، یا ایک کہیں محاورہ ہے، چلتے پھرتا، جیسے کہتے ہیں نا فلاں آدمی مر گیا، کہتے ہیں بیمار تھا نا چلتا پھرتا مر گیا، وہ زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا کیسے مر گیا. اگر تو بستر نشین مر گیا، کئی عرصے سے سال سال سے بستر پہ پڑا ہوا تھا بیماری کی حالت میں، مر گیا، توقع ہوتی ہے سب کو، لیکن چلتا پھرتا مر جانا ایک سوال ہوتا ہے، کیوں مر گیا، چلتے پھرتے کیسے مر گیا. اسی طرح خدا کا فرمان ہے کہ ہم چلتی پھرتی قوموں کو مار دیتے ہیں. بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زمین گیر ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، وہ مر جائیں، توقع ہوتی ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے مرنا ہی تھا، چونکہ جو ان کی حالت ہو چکی تھی اس میں موت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا. لیکن اس آیہ کریمہ کیا کہ ہم چلتی پھرتی قوموں کو بھی مارا ہے ہم نے، جب وہ غلط راہوں پر چل پڑیں، زوال کی راہوں پر، ہلاکت کی راہوں پر، تو چلتے پھرتی قومیں بھی مر جاتی ہیں، کروفر والی قومیں بھی مر جاتی ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، کہ اس آیہ کو پہلے بیان کیا ہے اس باقی حصے کو. سورہ انبیاء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، سورہ انبیاء میں آیت 6 میں ہے، ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها افہم یومنون وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها، کہ بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کو، جو ایمان نہیں لائیں، ایمان کا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، چونکہ ایمانی راہ پر نہیں چل رہے تھے۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ پھر اس کے بعد مطلب دیگر ہے۔ اسی طرح آیہ 9 میں سورہ مبارکہ انبیاء میں، یہ آیہ 6 تھی، اس کے بعد آیہ 9 میں بھی یہی مطلب ہے، ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ اب یہ خاص ماجرا کی طرف اشارہ ہے، اسے ہم بیان نہیں کرتے۔ قانون کلی یہ بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے، ہمارا وعدہ تھا نجات کا، چونکہ جو درست راہ پہ جا رہے تھے انہیں ہم نے نجات دے دی۔ پہلے سے انہیں بتایا ہوا تھا کہ جب عذاب آئے گا آپ بچ جاؤ گے، چونکہ آپ درست راہ پر جا رہے ہو، لیکن باقی جو مصرفین تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ ہلاکت کے اسباب میں سے ایک اسرافی زندگی ہے۔ اسرافی زندگی یعنی متجاوزانہ زندگی، حد سے بڑی ہوئی زندگی، حدود سے باہر متجاوز زندگی انسان کی، جب انسان حد سے بڑھ جائے اس کو اسراف کہتے ہیں، حدود سے آگے قدم اٹھائے دو۔ سورہ انبیاء میں ہی آیہ دیگر بھی موجود ہے، آیہ 95 میں ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، ممنوع ہے اس آبادی کے لیے، اہلکناہا، وہ آبادی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، وہ واپس نہیں پلٹ سکتے، ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اپنی پہلی حالت پر نہیں آ سکتے، بھلے ہلاکت کے قریب ہوں، ہلاکت میں گرے نہ ہوں، پھر واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر ہلاکت میں پڑ گئے پھر نہیں واپس آ سکتے۔ ہلاک ہو جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد، نابود ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ ہر دو صورتوں میں، جسمانی موت مر جائیں یا جسمانی موت نہ مریں بلکہ ان کا دور، اجتماعی دور ان کا ختم ہو جائے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ممنوع ہے اس قوم کے لیے کہ وہ واپس پلٹ آئیں، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جو ہلاکت کا شکار ہو چکے ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کے بعد کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ حج میں بھی آیہ 45 میں، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، خوب ایک نیا زاویہ اس آیت کے اندر ہلاکت اقوام کے لیے یا قانون و سنت اہلاک کے لیے نیا زاویہ بیان ہو رہا ہے، فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فكأي من قرية اهلكناها۔ یہ کتنی آبادیاں جو ویران ہو چکی ہیں، ہلاک ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، جن کو ہم نے اسی اپنے قانون اہلاک کے مطابق صفحہ ہستی سے ختم کر دیا ہے۔ وہی ظالمۃ، کیوں ختم کیا؟ چونکہ ظالم تھی یہ آبادیاں، یہ قومیں ظالم قومیں تھیں۔ عرض کیا کہ ظلم کا میڈیائی معنی، جرنلسٹک معنی، وہ خاص چیزیں ہیں ظلم. اس معنی کے مطابق پاکستان میں کچھ خاص لوگ ظالم ہیں، باقی سارے ٹھیک ہیں. میڈیا کا جو معنی ہے ظلم کا، اس کے مطابق مثلا پولیس چترول کرے تو ظالم ہے، لیکن جس کو کر رہی ہے وہ ظالم نہیں ہے. آئے دن ہوتے ہیں نا جو مجرمین پکڑے جاتے ہیں، پولیس ان کو مارتی ہے، پھر پولیس کی ویڈیو بنا کے ٹی وی پہ نشر کر دیتے ہیں، دیکھو پولیس کتنا ظلم کر رہی ہے. یہ میڈیا کا تصور ہے، جرنلسٹک تصور. جرنلسٹک تصور میں صرف امریکہ ظالم ہے، اسرائیل ظالم ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں. لیکن قرآنی معنی کے لحاظ سے ظلم بہت دائرہ وسیع ہے اس کا. قومیں ظالم ہوتی ہیں، انسان ظالم ہوتے ہیں، آبادیاں ظالم ہوتی ہیں، حکومتیں ظالم ہوتی ہیں، افراد ظالم ہوتے ہیں. ظالمانہ زندگی ہے، خاص ظالمانہ زندگی یعنی حدود مقررہ سے باہر زندگی، یہ ظالمانہ زندگی ہے. یہ ظالمانہ زندگی ہے جو حدود سے باہر گزر رہی ہو، جو آئین سے باہر گزر رہی ہو، قانون سے باہر جو زندگی گزر رہی ہو، یہ ظالمانہ زندگی ہے. ظالم کون ہے؟ جو مقررہ حدود سے باہر زندگی بسر کر رہا ہو. مقررہ حدود جیسے ملکی حدود ہیں، ملکی قوانین کی حدود سے جو باہر زندگی گزار رہا ہے، کمائی کر رہا ہے قانون سے باہر، ظالم ہے یہ. خرچ کر رہا ہے قانون سے باہر، یہ ظالم ہے. اسی طرح اگر کوئی خاص کسی ماحول میں رہتا ہے فرض کریں، اور اس ماحول کا قانون ہے، اس قانون سے باہر تجاوز کرتا ہے، یہ ظالم ہے یہ انسان. یا گھر کے اندر رہتا ہے اور جو گھریلو حدود ہیں ان سے تجاوز کرتا ہے، یہ ظالم ہے. حقوق پورے نہیں کرتا، احترام بجا نہیں لاتا، خیال نہیں رکھتا، اب یہ ظالم انسان ہے، یہ ظالمانہ زندگی ہے اس کی. اور اسی طرح قومیں بھی ظالمانہ راہ پر چل پڑتی ہیں. ظالمانہ راہ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں انہیں چھوڑ کر انحرافی راہوں پر جب امتیں چل پڑتی ہیں، یہ ظالمانہ روشیں ہیں. مثلا اس وقت مسلمان نظام اسلامی سے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں، اختیاری طور پر، عمدی طور پر، ارادی طور پر، نہ مجبوری کی حالت میں، ارادی طور پر نظام دین سے، نظام اسلام سے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ یہ ظالمانہ ہے. ظالمانہ معیشت، ظالمانہ سیاست، ظالمانہ ہر چیز. پس امتیں جب ظالمانہ راہوں پر چل پڑتی ہیں، ظالمانہ روشیں اختیار کرتی ہیں، راہیں اختیار کرتی ہیں، ان کا طبیعی انجام موت ہے. مثلا ظالمانہ رویہ زندگی فردی کے اندر، اگر ایک انسان ظالمانہ رویہ کھانے پینے میں اختیار کر لے، حد سے زیادہ کھائے، کھاتے ہیں حد سے زیادہ کھانا، یعنی جتنی پیٹ میں گنجائش ہے اس سے زیادہ کھانا، وہ یہ ظالمانہ روش ہے. یہ اس کا طبیعی انجام کیا ہے؟ موت، پیٹ خراب ہونا، امراض، بیماریاں. یا جیسے ایک باس میں آپ سے اشارہ کیا تھا طلاب عزیز سے، کہ انسانی جسم کی جو خصوصیات ہیں اس تناظر میں افطار جب کرتے ہیں تو اس کے آداب ہیں، ان کی روشنی میں آداب سے کریں. مثلا سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور جو ہی اذان ہوئی یا افطار کا وقت ہوا، ٹھنڈا پانی، یخ پانی، شربت، گلاس، افطار اس سے کرتے ہیں، اور وہ ایک سانس میں آدھا لیٹر پانی میدے میں ڈال دیتے ہیں. میدہ جو سارا دن خالی رہا ہے، خالی رہنے سے اس میدے کے اندر بہت سارے تیزابیت اکٹھی ہے، بہت سارے اس کے جو عمل تھے وہ ابھی سست پڑے ہوئے ہیں، اور میدے کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو چکی ہے خالی ہونے کی وجہ سے. خوب ناگہان اس میدے کی گرمائش کے اوپر ایک دم سے اتنا ٹھنڈا ٹیمپریچر کا پانی ڈالتے ہیں جب آپ، یہ ظالمانہ کام کر رہے ہیں آپ، یہ ظلم ہے اپنے ساتھ. اور پھر سانس لیتے ہیں کہ ہاں مزہ آ گیا، ٹھنڈک پڑ گئی، یہ ظلم ہے اپنے ساتھ، یہ ظلم ہے. چونکہ آپ نے حد سے تجاوز کیا ہے، جو مقررہ حد تھی اسے تجاوز کیا ہے آپ نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. پھر اس کے بعد پکوڑا کھایا، سموسا کھایا، اور پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی، ایک لقمہ میدے میں پہنچا، دوسرا ابھی راستے میں ہے، تیسرا منہ میں ہے، چوتھا ہاتھ میں ہے، اور اس طرح سے افطار کر کے پھر درخواست لے کے آ جائے پیٹ خراب ہے چھٹی دے دیں مجھے، اور تبھی انجام اس کا ہلاکت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ طریقہ ہے، کھانے کا ظالمانہ طریقہ، اٹھنے کا ظالمانہ طریقہ، بیٹھنے کا ظالمانہ طریقہ، جس میں انسان اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بس یوں نہیں کہ امریکہ ظالم ہے اور ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں ہم خود اپنے چھوٹے معمول کے روزمرہ کے کاموں میں ظالمانہ طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ظالمانہ زندگی کا طبیعی انجام موت ہے، ہلاکت ہے فردی طور پر۔ جتنے بیمار لوگ ہیں، کیوں بیمار ہیں؟ ایک بزرگوار بیمار تھے مکہ میں، اور مجھے کہنے لگے التماس سے دعا دعا کریں اللہ مجھے شفا دے، بہت ساری بیماریاں ان کو لگی ہوئی تھیں، اور مکہ میں کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ شفا دے۔ میں نے کہا آپ خود دعا کریں اپنے لیے، اور دعا بھی یہ کریں کہ انی ظلم تو نفسی فغفر لی، یہ جو میں نے اپنے ساتھ کیا ہے خدا معاف کر دے، یہ جو ظلم کیا ہے میں نے اس کو خدا معاف کر دے، خود کیا ہے اپنا حال یہ آپ نے کیا ہے۔ مثلا آپ کو شوگر ہے، آپ پرہیز نہیں کرتے، آپ کو کولیسٹرول ہے، آپ پرہیز نہیں کرتے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ پرہیز نہیں کرتے، آپ دل کے مریض ہیں، آپ پرہیز نہیں کرتے، آپ اب یہی ظلم ہے اپنے اوپر، ظالمانہ روش زندگی کی ہلاک کرتی ہے انسان کو، کسی بھی شعبے میں آپ اگر ظالمانہ رویہ اختیار کریں گے ہلاکت ہے، کسی بھی شعبے میں ظالمانہ طریقہ، ظالمانہ یعنی حدود سے باہر، قوانین سے باہر۔ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں اور قوانین، ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کر رہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے، ظالمانہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، حدود سے باہر چل رہے ہیں آپ، زگ زیگ جا رہے ہیں، کبھی اس لائن میں کبھی اس لائن میں، جہاں ہارن بجانا ممنوع ہے وہاں ہارن بجا رہے ہیں، جہاں ریس دینا ممنوع ہے وہاں ریس دے رہے ہیں، اب یہ ظالمانہ روش ہے۔ اس کا نتیجہ کیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک گئے گھر میں، گھر سے امام زامن بھی باندھا ہوا تھا اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا، آپ ہزار امام زامن باندھ لیں اگر ظالمانہ ڈرائیونگ کریں گے مریں گے آپ۔ معمولی روشیں، معمول کی زندگی ظالمانہ ہو ہلاکت ہے، انفرادی زندگی ظالمانہ ہو ہلاکت ہے، اجتماعی زندگی ظالمانہ ہو ہلاکت ہے۔ ظالمانہ زندگی یعنی قانون الہی سے باہر ہو کر زندگی بسر کرنا۔ اب کیا مملکتوں کے لیے اللہ کا قانون کوئی بھی نہیں ہے؟ سیاست کے لیے اللہ کا قانون کوئی بھی نہیں ہے؟ اجتماعی زندگی کا قانون اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے؟ خدا نے نہیں بنایا، معاذ اللہ خدا بھول گیا کہ ہدایت کے اندر انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی کوئی نظام بنانا ہے؟ اب اگر بنایا تو کیوں اس کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے؟ یہی ظالمانہ زندگی ہے۔ اس ظالمانہ زندگی میں جو کچھ ہو، پھر ہم کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اب یہ وہ تقدیر تھی جو ہم نے خود ظالمانہ انتخاب کیا۔ توجہ کریں، سورہ مبارکہ حج میں آیہ 45 اور 46 میں، کفکأیّم من قریۃ اہلکناہا وہی ظالمۃ، کتنی آبادیاں، معاشرے، سوسائٹیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، کیوں؟ وہ ظالم تھے، ظالمانہ طریقے پر جا رہے تھے، لہذا طبی انجام ان کا ہلاکت ہے، طبی انجام ہے۔ پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، سنتیں، اس میں اگر نجات کا راستہ ہو تو نجات بھی طبیعی نتیجہ ہوتا ہے اور ہلاک بھی طبیعی نتیجہ ہے، اس راہ کا طبیعی نتیجہ ہلاکت ہے۔ جس طرح افطار میں اگر آپ اس طرح سے ظالمانہ افطار کریں گے تو طبیعی نتیجہ بیماری ہے، تب نہ کہیں کہ خدا نے بیمار کر دیا، یعنی بیماری باہر سے آسٹریلیا سے منگوا کے آپ کے اندر ڈال دی اللہ نے چونکہ افطار غلط کیا آپ نے، نہ، یہ جو اندر افطار غلط ڈالی ہے یہ اندر سے بیماری اندر پیدا کر رہی ہے، باہر سے کوئی بیماری نہیں ڈالتا، اسی سے بیماری شروع ہوتی ہے۔ فہیہ خاویۃ علی عروشہا، اب آپ دیکھیں کہ یہ قومیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں کس طرح سے ہیں، خاویۃ علی عروشہا، الٹی ہوئی بستیاں جن کو الٹ دیا ہم نے، عروش ستون پلر ان کے، آبادیوں کے ستون الٹ دیے ہم نے، اس طرح سے ہلاک کیا۔ وہ بئرن معطلہ، اور یہ ویران کنویں، یہ پہلی اس باس میں بھی ہے جو اشارہ کیا تھا، سیرو فی الارض، یعنی زمین کا مطالعہ کریں، سنن الہی کا، اقوام گزشتہ کا، یہ سرگزشت و تاریخ کا مطالعہ دو طریقوں سے کہا تھا، ایک آپ جائیں یہ مناظر دیکھیں آنکھوں سے زمین کے اندر، اور ایک تاریخ کا مطالعہ کریں، واقعات کا مطالعہ کریں۔ ان میں ایک نمونہ بھی پیش کیا تھا حضرت عزیر کا، کہ وہ جب جا رہے تھے ایک آبادی کے پاس پہنچے اور سوال اٹھا کہ خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا، خدا نے ان کو مثلا مار دیا اور وہ 100 سال بعد اٹھایا گیا۔ یہ آیا اس بات سے بھی مربوط ہے کہ آپ جائیں زمین میں گھومیں، دیکھیں مناظر، کیا مناظر، ستونوں پر الٹی ہوئی بستیاں جن کے چھت نیچے اور ستون اوپر کی طرف ہیں، بالکل الٹ پلٹ کی ہوئی بستیاں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور خشک چشمے، معطل چشمے، کنویں جو کسی زمانے میں بہت آباد تھے، ان سے لوگ سیراب ہوتے تھے، آج کل کچھ بھی نہیں، کچھ جانور بھی نہیں ہے پانی پینے والا وہاں پر، معطل بیر کنویں۔ وَقَصْرٍ مشید، اور بہت مضبوط قلعے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں قلعوں کی تعمیرات، آبادیاں پرانی بنی ہوئی مغلوں کے دور کی، اور مغلوں سے بھی بہت پہلے، پاکستان کے اندر بہت معروف قلعے موجود ہیں، ان کو دیکھیں جا کر عبرت حاصل کریں کہ یہاں کون رہتے تھے، یہ بروج انہوں نے جو بنائے تھے ناقابل تسخیر، صدیوں صدیوں سے یہ قلعے ابھی تک دیواریں محفوظ ہیں، جنہوں نے بنائے تھے وہ کہاں ہیں، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ کہاں ہیں، کدھر گئیں وہ قومیں، کیوں اینٹیں باقی ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، ان کی نسل باقی نہیں، ان کا نظام باقی نہیں، ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ خوب یہ بروج، یہ قصر مشید و بئر معطلہ و آبادیاں الٹی ہوئی، ان کو جا کر نگاہ کریں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، زمین پہ کیوں نہیں جاتے، مطالعہ نہیں کرتے، تاکہ لہم قلوب یعقلون بہا، عقلوں سے، اپنے دلوں سے جا کر پڑھیں، کیا ان کے دل نہیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کے اندر کہ زمین کا مطالعہ کریں، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان نہیں ہیں کہ آوازیں سنیں، فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بصارت نابینا نہیں ہے، اصل نابینائی کیا ہے، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اصل نابینائی دل کی نابینائی ہے، عقل کا اندھا پن ہے۔ اس وقت جو حالت بنی ہوئی ہے، یہی قرآن یہی بتا رہا ہے کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں یہ نابینا نہیں ہیں قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، جس طرح شہداء کے بارے میں جن کی گردن کٹی ہوئی ہے یہ نہیں ہے مردہ خدا کے نزدیک، مردہ کون ہیں، سمن بکمن امیون، لہم قلوب لا یعقلون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، یہ مردہ ہیں، یہ چرتی پھرتی لاشیں جن کے اندر شعور نہیں ہے یہ مردہ ہیں، وہ جس کی گردن کٹ چکی ہے سانس نہیں لیتا وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اسی طرح کون نابینا ہے، نہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں یہ نابینا ہے، نابینا وہ ہے جو عقل کا اندھا ہے۔ خب اسی ایک نقطے کو پکڑ لیں آپ، عقل کا اندھا پن، اس وقت آپ دیکھیں عقل کا اندھا پن کہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اپنی روشوں میں غور کریں، عقل کا اندھا پن، عقل کا اندھا پن یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز، ایک کام ایسا کر رہا ہے جو عقلاً درست نہیں ہے، قانوناً درست نہیں ہے، اس کو انسان شروع کر دیتا ہے، واضح چیز ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عقل کا اندھا پن۔ آپ جتنی خرافات ہیں دیکھیں، یہ خرافات عقل کا اندھا پن ہے، مثلا ڈاکٹر کو چھوڑ کے پیر کے پاس جانا، یہ عقل کا اندھا پن نہیں ہے، علاج کو چھوڑ کر کسی درخت سے جا کر شفا مانگنا، وہ بھی عقل کا اندھا پن ہے۔ اگر آپ غور کریں اپنے اعمال میں، سب سے پہلے غور کریں کہ ہمارے اندر عقل کا اندھا پن کتنا ہے، نابینائی عقل کی کتنی ہے، کتنے فیصد ہے، کون سے کام ہم عقل کے خلاف کرتے ہیں، عقل کا اندھا پن جہاں انسان کو سامنے نظر آ رہی ہے واضح ایک چیز غلط ہے لیکن کسی بڑے نے کی ہے، کسی اور بھیڑ نے کی ہے، چونکہ اس نے کی ہے میں نے بھی کرنی ہے یہ کام، اس کو کہتے ہیں عقل کا اندھا پن۔ قرآن مجید یہی فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ، آنکھیں آنکھوں کی نابینائی نابینائی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن بصیرت بہت اعلیٰ ہے۔ نابینائی، اصلی نابینائی کیا ہے، اندھا پن کیا ہے؟ ولیکن تعم القلوب اللتی فی الصدور، عقل کا اندھا پن یہ اندھا پن ہے، یہ نابینا انسان ہے۔ یہ کون ہے جو عبرت نہیں لیتا، جو تاریخ سے دوسروں کے انجام سے عبرت نہیں لیتا، غلط راہوں پر جو لوگ چلے ہیں و نابود ہوئے ہیں انہیں دیکھتا ہے اور پھر انہی راہوں پر چلتا ہے، یہ عقل کا اندھا پن ہے۔ وہ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں اجتماعی طور پر، معاشرتی سطح پر پاکستانی ملت عقل کا اندھا پن نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ مثلا انہی پارٹیوں کو ووٹ دینا، یہ پوری قوم کا عقل کا اندھا پن ہے، پھر انہی کو چننا۔ یہی کرپٹ لوگ، یہی فاسد، یہی مفسد، یہی گندے لوگ، آلودہ، پھر انہی کو ووٹ دینا۔ ہو مذہبی جا کر پھر انہی سے ایڈجسٹمنٹ کریں، کمپرومائز کر، الائنس بنا رہے ہیں انہی کے ساتھ، ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، انتخابی فورم بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہی عقل کا اندھا پن ہے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ خوب یہی عقل کا اندھا پن ہے کہ انسان کو سمجھے کہ یہ راہیں آیا واقعہ نجات تک لے جائیں گی انسان کو۔ ان چیزوں سے پاکستان بچے گا، ان چیزوں سے مثلا تشیع محفوظ ہوگا، ان راہوں سے جن راہوں پر 65 سال عمل ہوا ہے اور غیر محفوظ ہوئے ہیں اور تباہ ہوئے ہیں اور ضعیف ہوئے ہیں اور کمزور ہوئے ہیں، انہی کا۔ مثلا ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے دوا دی، مر گیا، جنازہ اٹھا کے لے آئے اس کا باہر، اس نے کیا کہا کہ تقدیر تھی اس کی مر گیا، ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، تقدیر تھی اس کا مر گیا۔ خوب دوسرا پہنچ گیا، اس کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھیں، کہتے ہیں تقدیر تھی یہ بھی مر گیا۔ اب ہم بھی جائیں، شاید ہماری تقدیر مختلف ہو، اسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ شفا ڈال دے، اللہ کریم ہے۔ خوب ایک شخص اس ڈاکٹر کے کلینک سے زندہ نہیں آیا، چل کے گیا تھا اور تابوت میں باہر آیا، اور پھر بھی سب اسی کے پاس جا رہے ہیں، یہی عقل کا اندھا پانے۔ قرآن کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا تمہیں کہ یہ جو پہلے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تم بھی یہیں پر جا رہے ہو۔ کس نے امریکہ کی غلامی کی اور نجات پائی ہے اور کچھ ملا ہے اس کو اور ترقی کی ہے اس نے؟ یہ عقل کا اندھا پن ہے۔ کون سی قوم امبیسیوں کے ذریعے سے اپنے ملک کے اندر مضبوط ہوئی ہے؟ امبیسیوں کا سہارا لے کر، بیرونی امبیسڈرز کا اور امبیسیوں کا سہارا لے کر، سفارت خانوں کو خط لکھ کے کہ ہماری قوم کی مدد کریں۔ کون سی قوم آج تک ان کے سہارے سے کامیاب ہوئی ہے جو تم کامیاب ہو گئے؟ یہ عقل کا اندھا پن ہے۔ اور جب کوئی قوم عقل کی اندھی ہو جائے، کسی نبی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس کو نجات دے سکے۔ قرآن نے بھی فرما دیا کہ ممکن نہیں ہے، اگر 124,000 انبیاء مل کے اس قوم کو بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے، جو عقل کی اندھی ہو جائے جو قوم۔ لا تعم الابصار ولیکن تعم القلوب اللتی فی الصدور، اندھا پن یہ نہیں ہے کہ آنکھیں ختم ہو جائیں، اندھا پن یہ ہے کہ عقل اندھی ہو جائے انسان کی۔ سورہ شعراء میں یہی قانون اللہ تعالیٰ کا و سنت خدا کی بیان ہو رہی ہے، ایک نئے زاویے کے ساتھ، ایک نیا پہلو و نئی خصوصیت اس میں اشارہ ہو رہی ہے۔ آیت 208 میں، 208 اور 209 میں، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جس آبادی کو بھی ہلاک ہونا ہے اس کے اوپر پہلے اتمام حجت ہو گئی۔ یہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو غفلت میں نہیں مارے گا۔ غفلت میں بھی یہی مانا کہ اس قوم کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ جس راہ پر ہم جا رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے، تباہی پہ چل پڑے اور اس کو متوجہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، سمجھانے والا کوئی بھی نہ ہو، اور اسی طرح بے خبری اور غفلت میں جاتی جاتی تباہی اور ہلاکت میں گر جائے۔ اس طرح نہ کوئی قوم آج تک ہلاک ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہلاک ہونی ہے، چونکہ اس طرح سے ہلاک کرنا خداوند نے فرمایا یہ ظالمانہ ہے، یہ ظالمانہ ہلاکت ہے، چونکہ بے خبر ہے وہ قوم، اس کو پتہ نہیں ہے، اسے بتایا جائے کہ آگے خطرہ ہے، آگاہ کیا جائے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہلاک، جو قوم بھی ہلاک ہوئی ہے، پہلے اس میں بیدارگر آیا ہے، منذر آیا ہے، منذر مترجمین و مفسرین و محشین نے منذر کی جو تصویر پیش کی ہے وہ خطرناک ہے بہت، یعنی جہنم کی باتیں کرنے والا، عذاب کی باتیں کرنے والا اور اخروی عذاب، جبکہ قرآن کی اصطلاح میں منذر کہتے ہیں خطرات سے، قوموں کو ان راہوں پہ موجود خطرات سے آگاہ کرنا جن راہوں پر چل پڑی ہیں، آگاہی دینے والے کو منذر کہتے ہیں، نذیر و منذر جو فوجی لشکر کو آگاہی دیتا ہے، ایک مچان پہ بیٹھتا ہے اوپر، دشمن کے لشکر پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی حرکات اور سکنات کو زیر نظر رکھتا ہے اور لہجے لہجے کی خبر اپنے لشکر کو دیتا رہتا ہے تاکہ متوجہ رہیں کہ اس وقت دشمن کی جانب سے کیا خطرہ ہے، دشمن کس حالت میں ہے، کیا چال چلنا چاہتا ہے، اس کو اصطلاح میں نذیر کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں منذر کہتے ہیں، نہ یہ کہ جو آ کر فقط عذاب کی باتیں کرے، جہنم کی باتیں کرے وہ منذر ہے، بشیر و نذیر، یعنی جنت کی حوروں کی باتیں کرنے والا بشیر ہے اور جہنم کی باتیں کرنے والا نذیر ہے، نا مایوس لوگوں کو امید دلانا، نا امید قوموں کو امید کی راہیں و امید کی کرنیں دکھانا، افق دکھانا، یہ ابشار ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ابھی حالت بنتی جا رہی ہے پاکستانیوں کی، خصوصاً شیعوں کی، کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس ہمیں ایسے ہی جانا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، اس مایوسی سے نکالنا ابشار ہے، بشارت دینا ہے، اس کنفیوژن سے نکالنا، اس اندھیری ظلمت سے نکالنا اور انہیں بتانا کہ نجات کا راستہ یہ ہے، یہ ابشار ہے، اور انذار یعنی اسے بتانا کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ کتنی پرخطر راستہ ہے، خدا پہلے منذر بھیجتا ہے، آگاہ کرنے والا، بیدار کرنے والا، جھنجھوڑنے والا، پھر اس قوم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا، یعنی پہلے اس کے اندر منذر خدا بھیجتا ہے، وہ ذکرا وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، یعنی اگر نہ بھیجیں منذر و ذکرہ، تذکرہ نہ بھیجیں و تذکر نہ بھیجیں و ہدایت نہ بھیجیں اور ویسے ہی اس کو ہلاک کر دیں، یہ ظلم ہے اور یہ اللہ انجام نہیں دیتا۔ وما کنا ظالمین، سورہ قصص میں سب سے زیادہ یہ موضوع بیان ہوا ہے، سورہ قصص در حقیقت داستان بنی اسرائیل ہے، سورہ قصص کہہ لیں کہ منبع ہے قرآنی سوشیالوجی، جامعہ شناسی، ایک ملت کو خداوند تعالیٰ نے، البتہ بہت ساری آیات، سورہ طہٰ میں بھی اسی ملت کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں، سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل ایک سیمپل ہے جو خدا نے قرآن میں رکھا ہوا ہے سامنے ملتوں کی ہدایت کے لیے، کہ سب کو دکھائیں کہ یہ ملت کتنے نشیب و فراز سے گزری ہے، اور بتایا گیا کہ جب عروج پہ پہنچی تو کیوں عروج پہ پہنچی، کیا وجوہات تھیں، اور جب زوال پذیر ہوئی کیوں زوال پذیر ہوئی، جب بہت اچھے دن تھے ان کے، ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، وہ دن بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور وہ دن جب ذلت و مسکنت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی، رسوائی ان کے لیے لکھ دی، دربدری و کنفیوژن لکھ دی، وہ بھی واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، جب عالمین پر تمہیں برتری دی تھی وہ بھی دن یاد کرو، اور یہ ذلت و رسوائی کے دن بھی یاد کرو جو اب تمہارے دامنگیر ہیں۔ سورہ قصص یہ ماجرا ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب واضح و روشن کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم فرعون و موسیٰ کی داستان ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اہل ایمان کے لیے کہ آپ اہل ایمان کو بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا تھا، موسیٰ و فرعون کا ماجرا کیا تھا، سبتی و قبتی جنگ کیا تھی، بنی اسرائیل و آل فرعون کے مابین منازعہ کیا تھا، یہ آپ کو ابھی بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی ملت کو، اپنی قوم کو خبردار کریں، آگاہ کریں۔ اب آپ چند آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا قانون حیات و ہلاک امتوں کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلا مورد اس میں آیا 43 میں ہے، کہ پوری سورہ قصص اسی ماجرا میں ہے، اسی کو تجزیہ تحلیل کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے موضوع سے مربوط آیہ کریمہ واضح وہ سورہ قصص کی آیت 43 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ موسیٰ کو جب ہم نے رسالت دی، موسیٰ کو جب ہم نے کتاب دی و ہدایت کا منشور دیا کہ اپنی قوم کو جا کر ہدایت کریں، اس سے پہلے ہم بہت سارے امتوں کو ہلاک کر چکے تھے، اس وقت موسیٰ کی باری آئی، وہ بنی اسرائیل کو نجات دینے آئے۔ پہلے بہت ساری امتیں اپنی سرنوشت و سرگزشت طے کر کے گزار کے جا چکی تھیں، ہلاکت خیز راہوں پر چل کر نابود ہو چکی تھیں، پھر موسیٰ آئے اپنی قوم کے اندر۔ وہ موسیٰ کو جو کتاب دی ہم نے کس کیا بنا کر دی، بصائر للناس، اس کتاب کے اندر بصیرت تھی، یہ بصائر تھی لوگوں کے لیے یہ کتاب، وہ ہدن و ہدایت تھی، وہ رحمت تھی، لعلہم یتذکرون۔ خوب تورات کے بارے میں قرآن میں کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے تورات استخارے کے لیے اتاری تھی، اور بنی اسرائیل استخارہ کیا کرتے تھے، اسے نکالتے فال نکالتے تھے، کتاب فال نہیں تھی، کتاب بصائر، کتاب ہدا و کتاب رحمت تھی، ان مقاصد کے لیے دی تھی کہ اس سے بصیرت لینی ہے تم نے، اس کتاب سے ہدایت لینی ہے، وہ رحمت ہے یہ تمہارے لیے۔ خوب کیا تھا اس کتاب کے اندر، سابقہ قوموں کے قصے جن سے آپ کو بصیرت ملنی ہے، آگاہی ملنی ہے کہ وہ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں، کن وجوہات کی وجہ سے، کن رہوں پہ چلیں۔ اسی طرح دوسرا مورد آیہ نمبر 58 ہے اسی سورہ مبارکہ قصص میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ خوب اسی طرح ایک ملت جو ہم نے ہلاک کی، قریہ ہلاک کیا، ایک آبادی نابود کی ہم نے، کیوں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اس کی معیشت کی وجہ سے، کہ یہ الگ سے ہم سنت ذکر کریں گے معیشت کے بارے میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں معیشت انسان کے لیے، یہ سب سنتیں حیات دنیا کے لیے ہیں، موت سے پہلے کے لیے، آخرت کی سنتیں نہیں بیان ہو رہی، حیات دنیاوی کی سنتیں، کہ خدا موت سے پہلے جو کچھ امتوں کے ساتھ کرتا ہے اور جو امتوں کی سرنوشت ہے۔ خُبَّتِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ خوب ان کی معیشت تھی، اور اس معیشت کے اندر انہوں نے زندگی بسر کی، پھر اس کے بعد مساکن بنائے، انہوں نے گھر بنائے، اور ان کے اندر زندگی بسر کرنے کی زیادہ مہلت انہیں نہیں ملی، زیادہ مہلت نہیں ملی یہ زندگی، یعنی خوشگوار زندگی یا لذت پرستانہ زندگی یا عیش کی زندگی، زیادہ مہلت نہیں ملی ان کو۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وما کان رب کا مہلک القرا حتی یبعث فی امھا رسولا۔ خوب خدا و تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی کو ویران کرتا ہے، قانون اللہ ہے، پہلے اس کے اندر رسول اپنا مبعوث کرتا ہے۔ وما کان رب کا مہلک القرا، خدا کسی سماج کو، کسی امت کو، کسی ملک کو ویران نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا، مگر یہ کہ پہلے اس میں فی امھا رسولا، فی امھا یعنی پہلے اس کے مرکز میں یا اس کے ایسی جگہ پر جو بنیادی جگہ ہو، وہاں پر پہلے اپنا رسول مبعوث کرتا ہے، اپنا پیغمبر مبعوث کرتا ہے، وہ پیغمبر آ کر اس قوم کو، یا تلو علیہم آیاتنا وقو، اور جو انہیں آ کر اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، یعنی آئین خدا پڑھتا ہے ان کے سامنے۔ وما کن مہلکی القرا الا واہلھا ظالمون، اور وہ نبی آتا ہے آ کر ان کو آئین خدا بتاتا ہے، لوگ اس کو ٹھکراتے ہیں اور ظالمانہ نظام کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد خدا ان کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے یعنی یہ راہ ہے ہلاکت خیز، خود ہی ہلاکت تک جا پہنچتی ہے، یعنی ایسے سمجھیں کہ آگے دریا ہے اور ایک گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہی ہے، یہ ظالمانہ راہ ہے جو اس گاڑی نے اختیار کیا، یہ ڈرائیور نے اختیار کیا، خدا اس کو ڈبوئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جبریل کو کہے گا ایک کرین لے کے جاؤ اور اس گاڑی کو اٹھاؤ اور جا کے دریا میں ڈال دو، نا، یہ راستہ جو اس گاڑی نے اختیار کیا ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اسی کا اینڈ ہلاکت ہے، اس کا طبیعی انجام ہلاکت ہے، کرین سے نہیں کوئی بھی گاڑیوں کو تباہ کرتا۔ اسی طرح خدا جب کسی امت کو ہلاک کرتا ہے تو یوں نہیں کہ ملائکہ کی فوج بھیجتا ہے اور وہ آ کے آگ لگا دیتے ہیں اس کو، اور جن بھیج دیتا ہے جن آ کے اس کو خراب کرتے ہیں، بلکہ ایک ملک ایک قوم جس راہ کو اپناتی ہے وہ راہ طبیعی طور پر ہلاکت پہ جا پہنچتا ہے۔ یہی راستہ جو پاکستانیوں نے اختیار کیا ہوا ہے ہر لحاظ سے، یہی انجام اس کا تباہی ہے، اور اللہ ہلاک کرتا ہے، یعنی چونکہ قانون اللہ کے مطابق ہوتا ہے اس لیے خدا نے فرمایا خدا ہلاک کرتا ہے ان کو، یعنی جس راہ پر چلتے ہیں ہلاکت والی راہ پر چلتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، جا کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وما کن مہل وما کان ربک مہلک القرا حتی یبعث فی امھا رسولا، کہ پہلے بھی اشارہ کیا ہے، بہت سارے ہدایت قرآنی وہ واضح نہیں ہوئی، مثلا جیسے امامت کا تصور خود پیروان امامت کے لیے واضح نہیں ہے، صوفیانہ امامت کے قائل ہو گئے ہیں اس وقت، جو دو امامت ہیں جو شیعہ کے اندر، قرآنی امامت نہیں ہے واضح، دو امامتیں شیعہ کے اندر رائج ہیں، ایک صوفیانہ امامت اور ایک متکلمانہ امامت، علم کلام کی امامت علماء کے اندر، اہل علم کے اندر جس امامت کا تصور ہے اوزوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ علم کلام کی امامت کے قائل ہیں، یعنی علماء علم کلام نے کیا بیان کیا امامت کے بارے میں وہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ امامت ہے ان کی، اور عوام یا دوسرے لوگ وہ صوفیانہ امامت کے قائل ہیں۔ صوفیوں کا امام کیا ہوتا ہے؟ قطب و ابدال اور وہ چیز جو اصل انسان کی عملی زندگی سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تخیل سے جس کا تعلق ہے۔ امام کا مطلب یہ کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں، امام ایک بند کمرے میں بیٹھ جائے، آپ تخیل کے راستے سے اس سے رابطہ کریں، وہ تخیل کے راستے سے آپ کے تخیل میں آ جائے، وہ آپ کو خواب میں آ جائے، آپ اس کو خواب میں آ جائیں، صبح اٹھ کے کہیں میں نے رات کو امام کو خواب میں دیکھا ہے، یہ صوفیانہ امامت ہے۔ قرآنی امامت ان دونوں سے مختلف ہے، علم کلام کی امامت سے بھی مختلف ہے و صوفیانہ امامت سے بھی مختلف ہے۔ قرآن کی امامت عملی امامت ہے، انسانی امامت، انسان کی معاشرتی امامت ہے، عملی امامت، اور جس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس امامت کا، امامت قرآن کا، چونکہ اللہ کا نظام ہے ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، جبکہ علم کلام کی امامت آج کل معطل ہے، اس زمانے میں غیبت کے زمانے میں علم کلام کی امامت کا دور نہیں ہے، کیونکہ امام غیبت میں ہے، وہ پھر وہ غیبت میں ہے، بس ختم ہو گئی بات، پھر کا کوئی بات ہی نہیں ہے، آئیں گے تو پھر امامت پھر شروع ہوگی، دوبارہ شروع ہوگی، جب تک امام معصوم نہیں ہے امامت ختم ہے۔ صوفیانہ امامت وہ یہ کہتا ہے امام موجود بھی ہوں تو بھی امام سے آپ کا کوئی ربط نہیں ہے، آپ اپنے چلے میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہو، اپنی خانقاہ میں بیٹھے اور ٹیلی پیتھی رابطہ امام کے ساتھ رکھیں آپ۔ جبکہ قرآنی امامت ہر دور میں ہر لہجے میں ہے، ایک لہجے کے لیے معطل نہیں ہو سکتی، ایک منٹ کے لیے معطل نہیں ہو سکتی قرآنی امامت، معطل جب ہوگی خوب یہی تباہی ہے، یہی نابودی ہے۔ آئمہ ہدا اگر نہیں ہوں گے، آئمہ ضلالت و آئمہ نار، ان کے لوگوں میں، ان کی لوگوں کی زمام ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، آئمہ گمراہی طاغوت جن کو قرآن نے آئمہ ضلالت کہا ہے، آئمہ فتنہ کہا ہے، آئمہ کفر کہا ہے، پس امامت معطل نہیں ہے، جس طرح ولایت معطل نہیں ہے کبھی بھی، آپ یا اللہ کی ولایت میں یا طاغوت کی ولایت میں ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اگر ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ رہے ہیں یہ علامت ہے کہ ولایت خدا میں ہیں آپ، اور اگر نورانیت سے نکل کے ظلمت میں جا رہے ہیں وہ بھی علامت ہے کہ ولایت خدا سے نکل کے ولایت طاغوت میں چلے گئے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم دن بدن ظلمانی ہوتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، پہلے بہت اچھے تھے، پہلے درست راہ پر تھے، اب یعنی ولایت طاغوت میں ہیں، یہ علامت ہے۔ پس آپ ولایت خدا سے نکلیں گے وہ بغیر معطلی کے ولایت طاغوت میں چلے جائیں گے، ولایت اللہ مختلف طریقے ہیں اس کے، ولایت اللہ کے، اگر رسول اللہ کے تابع ہیں تو آپ ولایت خدا میں ہیں، اگر جانشین رسول کے معصوم کے تابع ہیں تو ولایت خدا میں ہیں، اگر نائب امام معصوم کے تابع ہیں آپ ولایت خدا میں ہیں۔ ولایت خدا دائرہ اس طرح سے اس کا وسیع ہے کہ اگر جو بھی ذریعہ بن رہا ہے آپ کو ظلمت سے نکال کر نور میں لانے کا، یہ ولایت خدا کا حصہ ہے، یہ ولایت خدا ہی کی عملی شکل ہے، یہ سبب ولایت خدا ہے۔ جو بھی آپ کو ظلمت سے، مثلا جو بھی آپ کو نظام ظلم سے نکال کر نظام اللہ میں لائے، یہ ولایت خدا ہے، یہ واقعاً اللہ کی ولایت ہے۔ ولایت فقی اللہ کی ولایت ہے، ولایت معصوم اللہ کی ولایت ہے، ولایت رسول اللہ کی ولایت ہے، چونکہ علامت اس کی کیا ہے، ظلمتوں سے نکل کر نور میں آنا، نورانیت میں آنا، ہدایت میں آنا، اور اگر الٹ کر رہے ہیں تو آپ ولایت طاغوت میں ہیں۔ اسی طرح امامت بھی ہے، کوئی شخص بلا امام نہیں ہے، سب کے ائمہ ہیں، اگر امام حق نہیں ہے پردہ غیبت میں، پھر کسی امام باطل کے تابع ہیں آپ، کسی امام باطل، کسی امام زال، کسی امام زلالت کی امامت میں جا رہے ہیں آپ، چونکہ امامت تو ہے، نافذ ہے، ایک لحظے کے لیے معطل نہیں ہے، کسی کی امامت میں ضرور ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ جو امام کو مانتے ہیں، یہ علم کلام کے تناظر میں جو امام پر ایمان ہے خوب، ان کو تو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو قرآن کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر ایک کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے، امامت پہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ وسعت ہے اس دائرہ امامت کے اندر، اور مختلف شکلیں ہیں اس امامت کی، امامت الہی جو نظام اللہ ہے، وہ امامت ہدا، امامت ہدایت، آئمہ ہدا، وہ بھی ایک تسلسل ہے، اور امامت نار، امامت زلالت کا بھی ایک تسلسل ہے، اس کے بھی نمونے۔ مثلا اس وقت اگر ایک شخص، کوئی بھی گمراہ انسان، ملحد، منحرف انسان، لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ واقعاً امام ہے، نہ کہ مجازی امام ہے، واقعاً امام ہے، لیکن امام زلالت، واقعاً امام زلالت ہے، اگر کوئی لوگوں کو ہدایت سے نکال کر ظلمت کی طرف، نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جائے، قرآن نہیں کہتا یہ مجازی امام ہے، یہ حقیقی امام ہے، لیکن قرآن نے نام رکھا امام زلالت و امام گمراہی، امام النار، امام فتنہ۔ مثلا ایک شخص واقعاً اس زمانے میں فتنہ ڈال رہا ہے، قرآن کہتا ہے یہ امام ہے، امام فتنہ ہے، امام کفر ہے، جو کفر پھیلا رہا ہے۔ خوب اگر ادھر امامت عام ہے تو اگر کوئی ادھر ہدایت کر رہا ہے یہ بھی امام ہے، منتہ امامت کے درجے ہیں، رسول اللہ بھی امام ہے، امیر المومنین بھی امام ہیں، آئمہ اثنا عشر معصوم وہ بھی امام ہیں، اور ان کے جو نائبین ہیں وہ بھی امام ہیں، خوب درجات محفوظ ہیں، درجات ان کے اپنے، مثلا آئمہ اثنا عشر رسول امام ہو کر رسول اللہ کے درجے پہ نہیں پہنچ جاتے، رسول نہیں ہو جاتے، امام ہی رہتے ہیں بغیر رسالت کے۔ اسی طرح آئمہ اثنا عشر کے جو جانشین ہیں، جو نائب ہیں ان کے، وہ واقعاً امام ہیں لیکن معصوم نہیں ہو جاتے اس امامت سے، وہ نیابتی امامت سے جو ان کو ملی ہے درجہ عصمت بھی نہیں فائز ہو جاتے، معصوم وہ درجہ ہے جو مخصوص معصومین کے لیے ہے۔ اگر ہم امامت کو اس طرح سے علم کلام جیسا پیش کرتا ہے یا صوفیہ جیسا پیش کرتے ہیں، وہی جو آج کل ہے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے سب کے، یہ امامت معطل ہے، ہمیشہ معطل ہے، آئمہ کے ہوتے ہوئے بھی معطل ہے اور آئمہ کی غیبت میں بھی معطل ہے، اسے نہیں لاگو کیا جا سکتا۔ لیکن قرآنی امامت نافذ ہے، امامت ہدایت کی اگر نافذ نہ ہوئی تو ضلالت کی نافذ ہوگی، جس طرح اس وقت پاکستان میں نظام امامت نافذ ہے، واقعاً امامت نافذ ہے لیکن آئمہ ضلالت کی امامت پہ چل رہے ہیں ہم۔ یہ آئمہ ہیں ہمارے، یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ گمراہ لوگ پاکستانی قوم کے آئمہ ہیں، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، ووٹ دیتے ہوئے جس کو ووٹ دیں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یوم ند اکل اناسن بے امامہم، انہی سیاسی آئمہ کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ معشور ہوں گے، وہ اس وقت کہیں گے علی علی، وہ علی علی، علی کی تو امامت کے قائل نہیں تھے آپ، علی کی راہ پر نہیں تھے آپ، آپ تو اس کی امامت کے قائل تھے، اس کے ساتھ جاؤ وہاں بے شک کہ ہوگا کہ ہم تو علی کی امامت کو مانتے تھے۔ سورہ قصص میں آیا 58 میں، وما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کن مہلکی القرى الا واہلھا ظالمون۔ اسی سورہ قصص میں ایک آیہ دیگر بھی ہے، آیہ 78 میں ہے، قال انما بالے، یہاں قارون کا ذکر آ رہا ہے۔ قارون کے بارے میں عام تاثر ذہنوں میں یہ ہے، قارون اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو، کہتے ہیں بہت بڑا قارون ہے، نہ یہ غلط ہے، قرآن بھی قارون کا اس طرح تعارف نہیں کراتا پیسے والا، قارونیت قرآن مکمل طور پر نقشہ پیش کر رہا ہے کہ قارون کون ہوتا ہے، کس کو قارون کہتے ہیں۔ بھلے اس کے پاس پیسہ تھا، مال و دولت بہت تھی، اور اتنی مال و دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پورا ایک گروپ تھا، لشکر تھا جو صرف چابیاں حمل کرتا تھا اس کے خزانوں کی، اور لوگ بہت حسرت کرتے تھے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ پھر لوگ اسے کہتے جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کر، اب قارونیت اس کو کہتے ہیں۔ جب لوگ اسے کہتے کہ خدا نے تجھے دیا ہے اور راہ خدا میں خرچ کر، تو جواب یہ دیتا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اس کے بعد قارون یہ جواب دیتا تھا، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، وہ یہ کہتا تھا یہی غلط بات ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے، اپنے علم سے، اپنی فراست، ذہانت، محنت سے سارا کچھ میں نے حاصل کیا ہے، یہاں تک پہنچا ہوں۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت ایت اللہ جوادی عاملی دامت ذل اللہ کے بقول وہ یہ فرماتے ہیں کہ قارون ہر طبقے میں ہے، مثلا علمی قارون، دینی قارون، مالی قارون، اجتماعی قارون، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پڑھے پڑھ لکھ کے مجتہد بن جائے، مرجع بن جائے، پھر اسے پوچھا جائے آغا کیسے اس مقام تک پہنچے ہو، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جاگا ہوں، یہ کیا ہے، وہ کیا، کہیں بھی اس بیچ میں اللہ کا نام نہیں لیتا کہ یہ خدا نے عطا کیا ہے، یہ توفیق، یہ اسباب، یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، سب اپنے نام منسوب کر رہا ہے۔ بچپن سے ہی بہت محنتی تھا، لوگ سو جاتے تھے، میں محنت کرتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا، میں کوشش کرتا تھا، تگ و دو کرتا تھا، کہیں بھول کے بھی اللہ کا نام نہیں لیا۔ آپ امام خمینی کے تمام خطبات پڑھیں، تمام خطبات، کسی جگہ امام خمینی نے نہیں کہا کہ یہ انقلاب میری کوششوں سے کامیاب ہوا ہے، میری بصیرت سے کامیاب ہوا ہے، میری رہبری کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، سب فرماتے تھے خداوند متعال، خداوند متعال نے سب کچھ کیا، اللہ نے سب کچھ کیا، اور اگر مجھ سے کچھ ہوا ہے تو مجھے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اس کا خدا نے کیا ہے سب کچھ، یہ درست، یہ عبودیت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچ کے کہے کہ یہ خود اپنی کوششیں ہیں، اپنی تگ و دو ہے، اپنی محنت زحمت ہے، یہ قارون ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرے اپنے علم کا، دانش و تجربے کا نتیجہ ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہو اشد منہم قوتا و اکثر جمعا، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے خدا نے کتنی نسلیں و آبادیاں ہلاک کی ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، قارون سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس زیادہ مال و اسباب تھے، اور وہ سب کے سب نابود ہو گئے، آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کیا یہ نہیں غور کرتا ان چیزوں کے اوپر کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ سب کچھ؟ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، لیکن مجرم کبھی بھی سوال نہیں کیے جاتے اپنے مجرائم کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ تم نے جرائم جو کیے، غلط راہوں پہ چلے، کس طرح سے چلے۔ فخر اجالا قوم ہی کے مطلب دیگر شروع ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم کی قوم کا ذکر ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی حضرت لوط بھی تھے ایک خاص علاقے کے اندر، اور قوم لوط بہت اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے، اخلاقی پستی کا، وہی پستی جو آج ساری دنیا میں عام ہو گئی ہے۔ خب اس پستی کا جب شکار ہوئے، انہیں خداوند تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ انہیں متوجہ کریں، حضرت لوط نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت لوط و حضرت ابراہیم ہم زمان تھے، حضرت لوط رہبر تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ان کے تابع تھے، ان کی امت میں سے تھے، لیکن خود بھی نبی تھے حضرت لوط۔ خب ان لوگوں کو منع کیا گیا، لیکن منع نہیں ہوئے۔ اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، خب خدا نے ملائکہ بھیجے ابراہیم کے پاس بشارت کے لیے، قالوا انا مہلکو اہل ہادہ القریہ، ہم اس قریہ کو، اس آبادی، اس ملک و ملت کو نابود کریں گے۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، چونکہ اس کے اہل ظالم ہیں۔ خب یہاں پر اگرچہ کہ ملائکہ آئے عذاب لے کر، لیکن جس طرح اشارہ ہوا کہ یہ نہیں تھا کہ ملائکہ نے باہر سے عذاب ان کے اوپر اتارا، ان کا عمل ان کو نابودی تک نہیں لے گیا، خود عمل ان کا طبیعی انجام تک لے گیا، لیکن جب اس سبب کو نتیجے تک پہنچنے کا وقت ہوتا ہے، خوب ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ملائکہ کو مدبر جہان بنایا ہے۔ ملائکہ کا عنوان جو عہدہ ہے قرآن میں، وہ مدبرات امر ہیں، یعنی اللہ کے ارادوں کو نافذ کرنے والے، اللہ کے قوانین کو اجرا کرنے والے، اجرا کرنے والے ہیں، جو خدا کا قانون ہوتا ہے اس کو اجرا کرتے ہیں۔ لہذا اسباب جب مہیا ہوتے ہیں تو ملائکہ کے توسط سے، نتائج جب ظہور کرتے ہیں تو بھی ملائکہ کے توسط سے کرتے ہیں، لیکن اسباب طبیعی طور پر نتائج تک پہنچتے ہیں۔ اسباب کا طبیعی طور پر نتائج تک پہنچنا ملائکہ کی دخالت کو نفی نہیں کرتا، اور ملائکہ کا دخالت کرنا اسباب کی تاثیر کی نفی نہیں کرتا۔ مثلا آپ جب دوا کھاتے ہیں شفا پاتے ہیں، خب دوا سے آپ شفا پاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ملائکہ شامل نہیں ہے اس شفا کے اندر، یا اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے اس شفا کے اندر۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہی ہے، اور دوا کو علاج کے طور پر نتیجہ دینا اللہ کا ارادہ از طریق ملائکہ ہی نافذ ہوتا ہے، یہ قانون خدا ہے۔ بس یہ نہ سمجھا جائے کہ ملائکہ نے کوئی باہر سے عذاب لائے تھے اور آ کر اس قوم کے اوپر نازل کیا، طبیعی انجام تھا۔ یہ وہی نقطہ ہے جو عرض کیا پہلے بھی کہ رہبر معظم نے چند روز کا گزشتہ ماہ بیداری اسلامی کانفرنس جو خواتین کی تھی، اس کے اندر اپنے خطاب میں یہی نقطہ بیان کیا کہ مغربی تہذیب اس وجہ سے نابود ہو جائے گی، یہی بیماری جو ان کے اندر ابھی لگی ہے، یہ شہوترانی، ہم جنس بازی، یہی چیز ان کی تباہی کی طرف جا کر منتہی ہوگی، یہ تباہی ملائکہ ہی لائیں گے، یعنی واقعاً تباہ ہوں گے یہ لوگ۔ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ولم جد، یعنی جب یہ قوم اس میں مبتلا ہوئے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں، ولوطن اس قال لقوم ہی انکم لتأتون فاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم نے جو فساد و فاحشہ شروع کیا ہے یہ سابقہ امتوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، تم یہ کام کر رہے ہو، انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ وہ کہا کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو کہ مثلا خدا کا بتایا ہوا قانون چھوڑ کر، تم شادیاں چھوڑ کر تم ہم جنس بازی میں مثلا ملوث ہو گئے ہو، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ شہوت رانی و فساد و فحشاء میں ملوث ہو گئے ہو۔ قوم نے یہ جواب دیا کہ اگر خوب ہم یہی کام کریں گے، اگر تو سمجھ رہا ہے یہ غلط راہ ہے تو پھر عذاب ہم پر عذاب نازل ہو، اللہ کو کہے ہم پر عذاب نازل کر دے اگر تو سچا ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس وقت حضرت لوط نے دعا کی کہ خدایا مدد کر میری اس قوم مفسد کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، یعنی ملائکہ آئے حضرت ابراہیم کو آ کر آگاہ کیا کہ اس قوم کے اندر عذاب آ گیا ہے، قالوا ان مهلكوا اهل هذه القريه، انہوں نے کہا کہ ہم اس آبادی کو، یہ جو لوط کی آبادی ہے، شہر ہے، یہ قوم، اس کو ہلاک کر رہے ہیں ہم۔ کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ اس شہوت رانی کی وجہ سے، اس فساد کی وجہ سے ہلاک کر رہے ہیں، یعنی اس فساد کی وجہ سے ہلاکت تک پہنچ چکی ہے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، چونکہ یہ ظالم لوگ تھے، یہ ظالمانہ روش تھی ان کی، یہ ظالمانہ طریقہ تھا ان کا زندگی گزارنے کا۔ قال ان فیھا لوطن قالوا نحن اعلم بمن فیھا لننجینہ واہلہ الا امراته کانت من الغابرین، وہ کہا لوط کو بچا لیں گے لیکن لوط کی بیوی وہ محفوظ نہیں رہے گی، وہ عذاب میں جائے گی چونکہ وہ گمراہوں کے ساتھ ہے۔ وہ سورہ سجدہ میں آیت 26 میں ہے، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، یہ وہی آیت جو پہلے تکرار ہوئی ہے، وہی مضمون دوبارہ آ رہا ہے کہ کیا یہ چیز رہنما نہیں ہے ان بنتی ان کے لیے کہ ہم نے کتنی نسلیں و امتیں و قومیں پہلے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، یعنی چلتے پھرتے لوگ، جیسے مثال بھی دی تھی کہ بسا اوقات کوئی بوڑھا آدمی، مدتوں سے مریض آدمی مر جاتا ہے، اب سب کو توقع ہوتی ہے کہ مرے گا، بلکہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ مرا یا نہیں مرا، لیکن کچھ چلتے پھرتے لوگ، صحت مند لوگ، تندرست لوگ، یہ اصطلاح ہے، کہتے چلتا پھرتا آدمی مر گیا، اچانک گرا مر گیا، اب کیوں مرا؟ ہارٹ اٹیک ہوا، کچھ سبب موت کا اس کا آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چلتی پھرتی قوموں کو ہم ہلاک کرتے ہیں، گھومتی قوموں کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَلِ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، یہ چلتے پھرتے لوگ تھے اپنے گھروں کے اندر، آبادیوں کے اندر، شہروں کے اندر، کروفر سے آتے جاتے تھے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَا يَسْمَعُونَ، اس کے اندر، افلا یسمعون، اس کے اندر نشانیاں ہیں جنہیں یہ سنتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے، سورہ مبارکہ یاسین، آیہ 31 میں ہے، البتہ پہلے بھی اسی سے مربوط ہے، آیہ 28 29 30 31، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون یا حسرتن علی العباد ما تاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کتنا افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جب رسول ان کو ہدایت کرنے آتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون، خوب کیا نہیں دیکھتے یہ کہ ان سے پہلے ہم نے بہت آبادیاں ویران کی ہیں، بہت امتیں آئی ہیں، تباہی کے راستوں پہ چلی اور ہلاک ہو گئی ہیں۔ سورہ سعد میں آغاز سورہ سعد میں آیا 3 میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تہنا مناس. اب ان سے پہلے ہم نے بہت ساروں کو ہلاک کیا جو اپنے خداؤں کو بتوں کو پکارتے تھے لیکن وہ ان کی مدد نہیں کر سکے. اسی طرح سورہ زخرف میں ہے آیات 6-8 میں وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ سابقہ قوموں میں ہم نے نبی بھیجے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ہر قوم نے اپنے زمانے کے نبی کا مذاق اڑایا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور انہیں ہم نے ہلاک کیا اور ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا جو گمراہی کی راہ پر چلے, جن میں سے ایک اپنے زمانے کے راہبر کو جھٹلانا, تکذیب کرنا, مذاق کرنا یہ قوموں کی بربادی کا باعث بنتا ہے. سورہ دخان میں ہے وہ بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم غلط راہوں پر چل نکلے ہو. انہیں ایک اور قوم کی مثال دی جا رہی ہے, جس طرح ہمیں بنی اسرائیل کی مثال قرآن دیتا ہے بنی اسرائیل کو ایک دیگر قوم کی مثال دی گئی ہے. وہ یہ کہ اہم خیر ان قوم تبع, قوم تبع وہ بہتر تھے یا تم یا یہ لوگ بنی اسرائیل؟ والذین من قبلہم یعنی بنی اسرائیل سے پہلے قوم تبع تھے. اہلکناہم انہیں بھی ہم نے ہلاک کر دیا, وہ بہتر تھے ان سے بہت, لیکن ان سے بہتر ہوتے ہوئے بھی غلط راہ پر جب گئے تو ہلاک ہوئے یا اپنے انجام کو پہنچے. انہم کانوا مجرمین, انہیں ہم نے ہلاک کیا کیوں کہ جرائم کی مجرمانہ راہوں پہ جا رہے تھے, جرائم کی راہوں پہ چلنے لگے, اب انہیں ہلاک کر دیا. جب وہ تم سے بہت سارے پہلوؤں سے بہتر تھے, قوی تر تھے, لیکن مجرم تھے اور ان مجرموں کو ہم نے ہلاک کیا. وہ بنی اسرائیل یہود ان کے مجرم لاڈلے تھے بہت, وہ یہ کہتے تھے ہم جتنے جرم کریں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا نے فرمایا وہ تم سے بہتر تھے مجرم, ہلاک ہو گئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. سورہ احقاف میں ہے آیات 27 میں ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خوب یہ جو حول القرا ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا اور وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ان کے سامنے یہ نشانیاں رکھیں تاکہ وہ اس غلط راہ سے پلٹ آئیں. سورہ مبارکہ محمد میں جو اس میں گرامی رسول اللہ کے نام پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا 13 میں یہی مضمون ہے وَقَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. جس آبادی نے آپ کو نکال دیا ہے اس سے بڑی آبادیوں کو پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں اور یہ آبادی بھی ہم ہلاک کرتے ہیں. اس سے پہلے والی آیات میں بھی یہی مضمون سے آ کے وقت کم ہے اس وجہ سے اس کو اب نہیں پڑھتے, لیکن آپ مشاہدہ کریں ان آیات کو. سورہ قاف میں آیت 36 میں سورہ مبارکہ قاف میں ہے وَقَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبَلَدِ حَلْ مِنْ مَحِيس. ایک اور امت کا ذکر کیا, وہ زیادہ طاقتور تھے, زیادہ مضبوط تھے, زیادہ پھیلی ہوئی قوم, اور اس کو ہم نے یعنی بہت بکھرے ہوئے تھے پھیلے ہوئے زمین کے اوپر, برانچیں ان کی بہت تھیں اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. سورہ حاقہ میں ہے آیا 5 اور 6 میں سمود, قوم سمود کے بارے میں فَأَمَّا سُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. یہاں عاد و سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے اور کیفیت ساتھ بتائی جا رہی ہے کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا, ان کے اندر کس طرح تباہی آئی. اس طرح سے آئی کہ جس طرح کھجور کے درخت الٹے ہوئے ہوتے ہیں، سر نیچے اور جڑیں اوپر ہوتی ہیں، آد و سمود، اس طرح سے ہوائیں آئیں، آندیاں چلیں اور حوادث، جنہوں نے آ کر زیر و زبر کر دیا قومی آد و قومی سمود کو. اور آخری مورد ہے سورہ مرسلات آیہ 16 میں ہے، سورہ مبارکہ مرسلات، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نَتْبَعُهُمُ الْآخِرِينَ. 16 اور 17 دونوں، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. کیا ہم نے اولین کو ہلاک نہیں کیا، گزشتگان کو، اور پھر ان کی جگہ دوسروں کو ان کا جانشین نہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے مجرموں کے ساتھ کیا کیا، یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، کہ قیامت کے دن کہا گیا کہ مردہ باد وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے راہ خدا کو. راہ خدا کو جھٹلانا باعث ہلاکت ہے امتوں کے لیے. یہ اشارہ تھا آیات کی طرف تقریباً، جو اس قانون الہی و اس سنت الہی کو قرآن میں بیان کر رہی ہیں. کچھ اور بھی آیات ہیں جو یہی مضمون بیان کر رہی ہیں، لیکن ان میں لفظ ہلاک استعمال نہیں ہوا. لفظ ہلاک کے متبادل دوسرے معنی ہیں، یا خود عملاً ہلاکت کا نمونہ پیش کیا ہے لیکن لفظ ہلاک کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا. وہ فراوان آیات ہیں کہ انہیں ابھی پیش نہیں کرتے. اس کے بعد انشاءاللہ دیگر سنت الہی بیان ہوگی. وصلی اللہ علیہ. آپ نے کہا کہ قانون خدا یہ کہ جب ایک قوم ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس نہیں پلٹ سکتی، تو کیا اگر کوئی قوم ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ پشیمان ہو کر راہ نجات اپنائے تو کیا خداوند اس کو معاف نہیں کرے گا؟ ہلاکت کی راہ میں تو پلٹ سکتی ہے لیکن ہلاک ہو کر نہیں پلٹ سکتی. ہلاکت کے دہنے تک، چونکہ قرآن نے یہاں تک آخری حد کیا بتائی ہے، کن تم علی شفا حفرتن من النار، علی شفا جرفن من النار، یعنی اس پھسلتی لگزندہ زمین کے آخری کونے تک، لب تک، اس تک تم پہنچ گئے، لب دریا تک. یہاں سے واپس پلٹایا جا سکتا ہے تمہیں، لیکن اگر کود گئے دریا میں اور ڈوب گئے اور مر گئے پھر نہیں پلٹایا جا سکتا. سنت خدا یہ ہے کہ یہاں سے کسی کو، ہلاک شدہ کو نہیں پلٹائیں گے، ہلاکت کی راہ پر جانے والے آخری سٹیپ تک بچا سکتے ہیں ان کو، آخری قدم تک. اگر وہ آخری قدم بھی انہوں نے اٹھا لیا پھر نہیں بچا سکتے. یعنی قانون یہ، اللہ یہ کہ پھر بچائیں گے نہیں، ان مہلت ختم ہو گئی. جس طرح توبہ ہے کہ توبہ کی ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے، وہ وقت گزر جائے پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے، واپس نہیں آ سکتے، رجوع نہیں کر سکتے. قرآن کتاب ہدایت تو ہیں، مگر کیا اس سے فال یا استخارہ نکالا جا سکتا ہے؟ فال و استخارہ، اور جو اس کو ہم استخارہ کہتے ہیں قرآن سے، یہ استخارہ نہیں ہے، فال ہے. قرآن کھول کے پھر دیکھنا کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ فال ہے، اسی کو فال کہتے ہیں. اور روایت میں بھی ہے کہ لا تفعلوا بالقرآن، قرآن سے فال نہ نکالو، کہ کتاب فال نہیں ہے. فال کی کتاب الگ ہوتی ہے، جنتری کی طرح وہ ہوتی کتاب فال ہے. جس طرح یہ دیکھتے ہیں نا آپ، پرندے پکڑے ہوتے ہیں، طوطا، چڑیا، مینا، اور کئی لفافے پڑے ہوتے ہیں اور وہ اٹھا لیتا ہے، یہ فال ہے. یہ اس طرح سے نکال لیں فال، لیکن قرآن سے نہ نکالیں فال. خوب لکھا ہے کہ بعض مریضوں کو لا علاج قرار دے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہی کسی امام کی زری میں جاتے ہیں تو صحت یاب ہو جاتے ہیں، جبکہ حیاتی قوانین کے تحت تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ آپ کو شیعوں کا پتہ ہے کہ یہ زریوں پہ جاتے ہیں، خوب لا علاج لوگ سنی بھی تو بہت سارے ہوتے ہیں، سنی زیر اکثریت ہیں شیعوں سے. شیعوں کو ڈاکٹر جواب دے دے تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ امام کی روزے پہ، زری پہ، زیارت پہ چلے جاتے ہیں. سنی کو، اگر سنی مسلمان کو ڈاکٹر لا علاج کرے، وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سنیوں کو لا علاج کرتا ہے، ذرا وہ زیادہ ہیں تو زیادہ لا علاج ہوتے ہیں وہ، اور ہوا کہاں جاتے ہیں؟ کہیں تو جاتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور طریقوں سے، کوئی داتا صاحب پہ چلے جاتے ہیں، کوئی بغداد چلے جاتے ہیں، کوئی انڈیا چلے جاتے ہیں، کوئی کہاں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندو، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہندو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہے۔ جب لا علاج کرتا ہے تو کہیں تو جاتے ہیں یہ، پھر مایوس نہیں ہوتے، پھر بھی مایوس نہیں ہوتے، پھر بھی ان کو امید ہوتی ہے شفا مل سکتی ہے۔ پھر کدھر جاتے ہیں؟ یہ من بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی اپنے بت کے پاس، کسی مورتی کے پاس۔ اب اسی طرح آپ پوری دنیا میں جائیں، آپ کو یہ ملے گی، یہی چیز ملے گی۔ اپنے مسلک کے مطابق جاتے ہیں، شیعہ ائمہ کے ذریعے پہ چلا جاتا ہے، کہ سنی اپنے مقدسات پہ چلا جاتا ہے، اور ہندو اپنے مقدسات پہ چلا جاتا ہے، سکھ اپنے مقدسات پہ، اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب کوئی نہ کوئی ہیلا ضرور کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی نہ کہیں کہ شیعہ جب زری پہ جاتا ہے اسے شفا ملتی ہے، اور سنی جب کہیں جاتا ہے اسے نہیں ملتی ہے۔ آپ سنیوں کو بھی ملتی ہے، واقعاً ملتی ہے، یعنی لا علاج ڈاکٹر کی طرف سے لا علاج شدہ لوگ واقعاً علاج پا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو کو نہیں ملتی شفا، بہت ملتی ہے شفا، ان کو بھی ملتی ہے، چائنیوں کو ملتی ہے، انگریزوں کو ملتی ہے، جتنے لوگ ہیں سب کو ملتی ہے۔ ہمیں چونکہ اپنی اطلاع ہے، دوسروں کی اطلاع نہیں ہے، یا ان کی شفا مہم نہیں ہے ہمارے لیے، اپنی شفا مہم میں۔ اس لیے اگر سروے کریں کہ شفا کہاں کہاں ملتی ہے، تو بہت دلچسپ ایک صورت بنتی ہے سامنے۔ دیکھیں شفا خدا دیتا ہے، جہاں بھی انسان کو شفا ملے اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے ہو تو بھی خدا شفا دیتا ہے، یعنی دوا سبب ہے شفا کا، خود اللہ نے بنایا ہے دوا، طبیب، پرہیز، یہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں شفا کے۔ اسی طرح دعا، اصل چیز جو مؤثر ہے شفا میں وہ دعا ہے، دعا سے خدا سے ہم طلب کرتے ہیں شفا، اور خدا جب بھی شفا دیتا ہے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنتا ہے اس میں، بلا سبب نہیں ہوتا۔ ہم زری پہ شفا پائیں، ہم مسجد میں شفا پائیں، ہم کعبے میں شفا پائیں، ہم کسی مزار پہ شفا پائیں، کسی بھی مذہب و مسلک کا انسان جب شفا پاتا ہے تو اللہ ہی اس کو شفا دیتا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے، خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا کی اجابت کا مطلب یہ ہے کہ سبب شفا خدا اس کے لیے فراہم کر دیتا ہے، چونکہ خدا کے اختیار میں ہے۔ طبیب، دوا، یہ ایک ذریعہ ہے، کچھ ایسے اسباب خفیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، خدا ان کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ لہذا قانون خدا ٹوٹتا نہیں ہے، جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں اور دعا سے شفا ملتی ہے، وہ اس سنت الہی کے تحت ملتی ہے۔ اس کی شکلیں دو ہیں، کبھی دوا کھا کے، کبھی دعا کر کے، لیکن ایک ہی قانون کے تحت دونوں صورتوں میں شفا ملتی ہے، یعنی سبب سے کے ذریعے سے خدا سبب مہیا۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں، اور خدا کوئی سبب فراہم کر دیتا ہے، کسی ایک کو بھیج دیتا ہے کہ اس کو پیسے دو، یہ جا کر علاج کرائے۔ اللہ نے سبب فراہم کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا ہے لیکن ڈاکٹر پیسے مانگتا ہے، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، جس نے پیسے دیے اللہ نے اس کو سبب قرار دیا، وسیلہ قرار دیا۔ بس اسباب ہی کے قانون کے اندر یہ سارا کام انجام پاتا ہے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ کون سی سنت کے تحت ہوا؟ قانون الہی کے تحت، پہلے بیان ہوئے نا، امت سوئی رہی، رہبر کربلا پہنچ گئے، امت نے ساتھ نہیں دیا، اور جو امت بھی ساتھ نہ دے، میدان میں نہ آئے، یہ اس کا انجام ہے۔ پہلے بیان کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے روز ولادت، یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔